الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنی خیرات، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کے اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا میں تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا. ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو. اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر پڑا زور کا میں تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند، اور اگر نہ پڑا اس پر میں تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے. کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا، بہتی ہو نیچے اس کے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہیں ضعیف، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا، یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور کرو. بزرگان محترم، اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی اور ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی آیتوں میں خاص انفاق کا، یعنی جہاد میں مال خرچ کرنے کا ذکر آیا ہوا تھا. ان آیتوں میں عام خرچ کا بیان ہو رہا ہے، یعنی دینی جو بھی خرچ ہو، ہر دینی خرچ یہاں مراد لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ بات یہاں بتائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خواہ وہ خاص خرچ ہو یا عام خرچ، کس طرح سے ہونا چاہیے. اس کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد یا خرچ کرنے کے وقت احسان نہ جتلایا جائے، احسان نہ کیا جائے، اور جس پر خرچ کر رہا ہے اس کے ساتھ حقارت والا معاملہ اختیار نہ کیا جائے، ایسا برتاؤ نہ ہو کہ اس کی تحقیر اور اس کی ذلت و رسوائی ہو رہی ہو اور اپنی بڑائی ہو رہی ہو. ان دو باتوں سے بچا جائے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دکھانے کو خرچ نہ کیا جائے، ریاکاری، سمعت و شہرت، یعنی اپنی شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے کبھی کوئی خرچ نہ کیا جائے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں اور ہر ایک کو مثال کے ذریعے سے واضح فرماتے ہیں. ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. احسان جتانا، احسان کرنا عموماً زبان سے ہوتا ہے، اور تکلیف دینا عموماً اپنے رویہ سے ہوتا ہے، کہ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ لینے والے کی تحقیر ہو، اس کی ذلت ہو کہ میں دے رہا ہوں اور تم لے رہے ہو، لہذا تم حقیر ہو اور میں دے رہا ہوں، میں حقیر نہیں ہوں. ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کیا جائے. اگر کوئی شخص مال اپنا صدقہ کرتا ہے، خواہ کوئی بھی صدقہ، صدقات کی قسمیں ہیں، جیسے فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، فرض ہو جائے تو اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، واجب ہو تو صدقہ فطر کہتے ہیں. اسی طرح سے کسی نے منت مان لی تو وہ صدقہ بھی واجب ہوتا ہے، منت نہیں مانی صدقہ فطر بھی نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی نہیں ہے، تو عام صدقات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو دے، رشتہ داروں کو دے، دوسرے لوگوں کو دے، غربا کو، محتاج کو دے، تو بہرحال مانگنے والوں کو دے یا نہ مانگنے والوں کو دے تو احسان نہ جتایا جائے، نہ آج نہ کبھی بھی. اگر کوئی شخص 10 سال کے بعد بھی احسان جتاتا ہے تو پھر وہ 10 سال پہلے کا صدقہ باطل ہو جائے گا. اور ایسا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے کہ لینے والے کی حقارت ہو رہی ہے خواہ وہ بعد میں بھی کرے تو وہ ثواب ضائع ہو جائے گا. جیسے کوئی شخص ہے منافق, دل میں ایمان نہیں رکھتا, بظاہر مومن ہے, اللہ پر اور یوم آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے, وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ ریاکاری ہو, شہرت ہو, تو اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے اور اسے ایک کوڑی کا ایک پائی کا ثواب نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی, ایک مومن جو احسان کرتے ہوئے صدقہ کرتا ہے یا تکلیف دیتے ہوئے صدقہ کرتا ہے, اس کا صدقہ ایسا ہے جیسا کہ یہ کافر صدقہ کرتا ہے دکھانے کے لیے, دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے. ایک غیر مسلم کافر صدقہ کرتا ہے تو اس کے صدقے کا کوئی ثواب نہیں, ایسے ہی احسان جتانے والے کا اور تکلیف دینے والے کا کوئی ثواب نہیں. اب یہاں اللہ نے کافر کی مثال کیوں دی, کافر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ بہت سی دفعہ مومن بھی ریاکاری کے طور پر خرچ کرتا ہے, بسا اوقات مومن بھی ایسا خرچ کرتا ہے, تو کافر کے ساتھ اللہ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے, مومن ہو کر یہ کام نہیں کر سکتا کہ دوسروں کو دکھایا جائے, شہرت حاصل کی جائے, مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے. اگرچہ یہ کام مومن بھی کرتا ہے لیکن مومن کی یہ شان نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کافر کے ساتھ تشبیہ دی کہ پہلے ہی سے اسے اس کے صدقہ کا ثواب نہیں مل رہا ہے, مزید جب وہ ریاکاری کرے گا تو کیا خاک ثواب ملے گا؟ تو مومن یہ کام کرے تو باطل, کافر یہ کام کرے تو باطل. اس لیے مثال دے رہے ہیں, ریاکار کا صدقہ قبول نہیں ہوتا, ایسے ہی احسان جتانے والے کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ریاکار کو شروع ہی سے ثواب نہیں ملتا اور احسان جتانے والے کو ثواب مل جاتا ہے پھر ضائع ہو جاتا ہے. ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے, احسان وہ خواہ کبھی بھی کرے تو اسی وقت وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے. ہاتھ آنے کے بعد کمائی ہاتھ آ گئی پھر ہاتھ سے چلی گئی, اور ریاکار کے ہاتھ کمائی آتی ہی نہیں, وہ شروع ہی سے خالی رہتا ہے اور اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے صدقہ کیا جائے, احسان نہ جتایا جائے بلکہ اس کا احسان سمجھا جائے, اور ریاکاری نہ کی جائے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمارے اپنے مال کے واسطے ایک صحیح مصرف, ایک صحیح جگہ اللہ نے عطا کر دی. صحیح جگہ عطا نہ ہوتی تو ہمارا مال کیا ہوتا, ہمیں نیکیوں کے کمانے کا موقع کیسے ہاتھ آتا, آدمی کو یہ سوچنا چاہیے. یہی بات فرماتے ہیں, اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو, احسان جتا کر اور تکلیف دے کر, اس شخص کی طرح سے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے واسطے اور اللہ پر اور یوم آخر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے. یعنی ایک مومن کو کافر کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی, تو انتہائی افسوس کی بات ہے، مومن جس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن مومن ہو کر گویا وہ کافروں جیسا کام کر رہا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اب اللہ تعالیٰ اس صدقہ کی مثال دے رہے ہیں، صدقہ جو احسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کسی صاف پتھر پر مٹی جم جائے، بہت ساری مٹی ہو جائے، مٹی ہو کر اس میں کچھ پودا وغیرہ اگائے، اس لیے کہ پتھر پر بھی اگر اچھی خاصی مٹی جمع ہو جاتی ہے تو اس میں سے پودا نکل آتا ہے، اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ یہ پودا بڑھے گا اور اس سے ہم کو پھل پھول ملیں گے، فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن چند دنوں کے بعد زور کی بارش آتی ہے اور وہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، پہلے ہی سے وہ چٹان ہے اور چکنا پتھر ہے، مٹی کی وجہ سے پودا نکل آیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی زور کی بارش ہوئی پتھر کی حقیقت سامنے آ گئی، اس لیے کہ پتھر پر پودا نہیں آ سکتا۔ تو جیسے صاف پتھر پر کوئی درخت نہیں آ سکتا ہے، کوئی پودا پیدا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی احسان کے ساتھ صدقہ ترقی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے حضور قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ احسان کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ کوئی صدقہ، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ وہ پہاڑ جیسا ہو، ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف اور چکنا پتھر ہے، اس پر کچھ مٹی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس بارش نے اس کو صاف چٹیل بنا دیا اور اس کا جو چکنا پن ہے پھر سامنے آ گیا۔ اب چکنے پتھر پر کیسے پودا بڑھ سکتا ہے؟ جو تھوڑا بہت مٹی کی وجہ سے نکلا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہوں نے جو کچھ کمائی حاصل کی تھی اس میں سے ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں آئی، ساری کمائی ضائع ہو گئی۔ لا يقدرون، وہ قادر نہیں ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں لگتی ہے ان کی کمائی میں سے کوئی چیز، ساری کمائی ضائع ہو گئی، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ کافر جو سیدھی راہ آنا نہیں چاہتے اور سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، تو کافروں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لہذا مومن اور مسلمان ہو کر کافروں جیسا عمل کیا جائے، اللہ کے یہاں کیسے قبولیت ہوگی؟ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ بڑے سے بڑا صدقہ بھی معمولی سی ریاکاری سے، احسان اور تکلیف دینے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول کر لے، بہت بڑی چیز اور بڑی بات ہے۔ سوائے اللہ کی رضا مندی کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک اور مقصد ہوتا ہے، وہ اچھا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ دل سے بخیلی کا جو مادہ ہے، جو زنگ ہے، وہ دور ہو جائے، سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دل سخاوت کا عادی ہو جائے، سخاوت کی اچھی خصلت دل کے اندر آ جائے، اس لیے مال خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتے 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 یہ جذبہ آتا ہے کہ آدمی کے اندر سخاوت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، بخل اور بخیلی کا مادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، سب سے اہم مقصد اللہ راضی ہو جائے اور اس کے ساتھ اپنے دل میں جماؤ پیدا ہو جائے، پختگی آ جائے کہ اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ مضبوط ہو جائے، سخاوت کی عادت مضبوط ہو جائے، اس لیے دیتا ہے۔ تو جو شخص اس لیے دیتا ہے، اس کی مثال ایک باغ ہے اور وہ باغ کسی اونچائی پر ہے، اونچائی سطح مرتفع، اونچائی پر جو باغ ہوتا ہے اسے اچھی ہوا پہنچتی ہے اور بارش وہاں مستقل ہوتی رہتی ہے، اور بارش نہ بھی ہو پھوار اور شبنم وہاں پیدا ہوتے رہتے ہیں، شبنم گرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہلکی پھوار بھی کافی ہو جاتی ہے، بارش ہو جائے نورن علی نور ہے، بارش نہ ہو شبنم ہی اگر ہوتی رہے تو اس سے بھی اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب کسی اونچائی پر باغ ہوتا ہے اور وہاں آدمی جو باغ لگاتا ہے اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ موسم میں صرف ایک مرتبہ پھل دینے کی جگہ وہ دو دو مرتبہ پھل دیتا ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھل دگنا چوگنا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ وہاں سے پھل نکلتے ہیں، اس لیے کہ آب و ہوا بڑی اچھی ہے، اور اگر بارش نہیں ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو شبنم وہ پھوار بھی کافی ہے، اس سے بھی اچھی خاصی پیداوار ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ دینے والے کی، اللہ راضی ہو جائے اور کوئی دوسرا مقصد ہے ہی نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو قوت اور پختگی پہنچانے کے لیے کہ دلوں میں پختگی آ جائے، بخالت اور بخیلی کا جو مادہ ہے، جو رذیلہ ہے وہ دور ہو جائے، بری صفت ختم ہو جائے، سخاوت کی اچھی صفت پیدا ہو کر سخاوت کی عادت ہو جائے۔ کمثل جنت، جیسا کہ ایک باغ ہے، بربوت، ایک اونچے مقام پر، اونچی زمین پر، اصابہا وابل، کہ اس پر زور کی بارش پڑی، اصابہا فاتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ اپنا پھل دو مرتبہ لے کر آیا، دو چند، یعنی عام طور پر جتنا پھل آتا تھا اس سے دو گنا پھل پیدا ہوا، دو مرتبہ پھل لے کر آیا، یہ بہت زیادہ پیداوار ہوئی۔ فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اور اگر اس کو بارش نہیں پہنچی تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، شبنم بھی کافی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر بڑا صدقہ کر نہیں سکتا، اخلاص کے ساتھ چھوٹا صدقہ کرتا ہے وہ بھی اللہ قبول کرتے ہیں، جیسے زیادہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہلکی پھوار اور شبنم ہے، اس سے بھی اچھی خاصی پیداوار ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر بڑا صدقہ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت اچھی بات، اگر اتنا مال نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، چھوٹا ہی صدقہ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ مثال دی، پس اگر بارش نہ پہنچے، بارش نہ پڑے، فطل ہلکی پھوار بھی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کے احوال سے واقف ہیں، اس لیے زبان سے کچھ بھی کہو دل میں جو ہوتا ہے اللہ اس سے واقف ہوتے ہیں، اسی کے موافق اللہ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ آگے چل کر اللہ تعالی ایک بڑی پیاری مثال دے رہے ہیں، اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ہر باطل صدقہ ناکام ہوتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، باطل صدقہ بھی اور ہر باطل کام بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ باطل صدقہ باطل خیرات، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کیا ہے کہ کسی شخص کا بہترین باغ ہے انگور اور کھجور کا، بہت سے انگور اور بہت سی کھجوریں وہاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس باغ میں نہریں بہتی ہیں، جگہ جگہ پانی پہنچنے کے لیے بہترین راستے بنے ہوئے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ جب نہریں بہتی ہوں گی وہ باغ ہمیشہ سرسبز و شاداب ہوگا، کبھی اس کے اندر مرجھانی نہیں ہوگی، وہ مرجھائے گا نہیں، اور وہاں خزاں، موسم خزاں یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں آئے گی، ہمیشہ باغ سرسبز و شاداب رہے گا۔ اور صرف کھجور اور انگور ہی نہیں، دوسری قسم کے بہت سارے میوے ہیں، بہت سارے میوے ہیں، لیکن زیادہ تر انگور اور کھجور کے درخت ہیں، انگور اور کھجور کے درخت زیادہ ہیں، دوسری قسم کے بہت سارے پھل ہیں۔ اب ایک شخص کا ایسا باغ ہے اور وہ شخص اپنے اس باغ سے بہت خوش ہے کہ اس سے مجھے بڑا نفع حاصل ہوگا، یہاں تک کہ اس کو بڑھاپا آ پہنچا، بڑھاپا آ کر اسے حاصل ہو گیا اور اسے اولاد بھی ہے لیکن ضعیف اور کمزور اولاد ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ، ایسے وقت میں اچانک ہوا کا ایک چکر آتا ہے اور اس چکر میں آگ ہوتی ہے، وہ آگ سیدھے اس باغ کو جا پہنچتی ہے، اس ہوا کا ایک چکر سے آگ آتی ہے اس باغ کو جا پہنچتی ہے، اور وہ پورا باغ جل کر راکھ اور خاکستر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ قرآن کریم سے دیکھیے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے، جو مثال ہم بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کر رہے ہیں، کیا کوئی چاہے گا کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کسی کو پسند آتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا، بہت سے کھجور اور انگور کے درخت ہوں، اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس کو اس باغ میں سب طرح کے میوے، ہر طرح کے پھل ہوں، وہ اصابہ الکبر، اور اس کو بڑھاپا آ پہنچے، ولہو ذریتن ضعفا، اور اس کی ضعیف اولاد ہوں، کمزور اہل و عیال ہوں، فاصابہ اعصار، پھر اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پہنچے، ایک بگولا یعنی ہوا کا چکر، فیہ نار، جس میں آگ ہو، فاحترقت، پھر وہ بگولا हवा का चक्कर उस बाग को जला डाले, और जो कुछ उसकी उम्मीद थी उस सारी उम्मीद पर पानी फिर जाए, अब उसके लिए कुछ हाथ ना हो। इस मिसाल को समझिए, अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि बूढ़ा हो जाए, अगर किसी जवान आदमी का ऐसा बाग जाय हो जाए उसे उतना अफसोस नहीं होगा, इसलिए कि जवानी है, उम्र है, आइंदा फिर बाग लगा लेगा। आज अगर जाय हो जाए तो आइंदा मैं बाग लगा लूंगा, मेहनत से और बाग हासिल हो जाएंगे। ये एक बात ये है, अब जवानी नहीं बुढ़ापा आ गया, अब कोई उम्मीद नहीं आइंदा लगाने की। दूसरी बात, बुढ़ापा है उसे कोई औलाद नहीं, औलाद ना हो तो भी ज्यादा फिक्र नहीं होगी, इसलिए कि थोड़ी बहुत जो जिंदगी बाकी है वो जिस तरह से भी हो गुजार ली जाएगी, वो अच्छी गुजरे या परेशानी के साथ गुजरे गुजर जाएगी, औलाद हो तो फिक्र होती है, इसलिए अब उसको औलाद भी है। औलाद अगर जवान सेहतमंद और कुवतमंद हो जब भी ज्यादा फिक्र नहीं होती कि जो कुछ जाय हुआ है नुकसान हुआ है, औलाद मेहनत करेगी दोबारा वो चीज हासिल कर लेगी, बाप को जो नुकसान हुआ है सारी औलाद मिलकर उस नुकसान को दूर कर देगी और बाप को फिर से फायदा हासिल हो जाएगा। तो ये बातें हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं वो बूढ़ा हो चुका है, जवान नहीं, आइंदा उसे बाग लगाने की कोई उम्मीद नहीं, उसे औलाद है, लिहाजा फिक्र है औलाद की। लेकिन औलाद जवान और तंदुरुस्त होती तो ज्यादा फिक्र ना होती, लेकिन अभी बच्चे हैं, कमजोर हैं, अब उनकी फिक्र है कि ये मेरा सारा किया कराया सब जाय हो गया, अब मेरी जईफ औलाद का सहारा क्या होगा, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसे उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। तो सब कुछ उसका जाय हो गया, ये मिसाल अल्लाह बयान कर रहे हैं, उसको औलाद है लेकिन निहायत कमजोर औलाद है। फासाबहा इसारुन, बस हवा का एक चक्कर उठा, एक बगोला पैदा हुआ जिसमें आग थी, बस उस आग ने सारे बाग को जला डाला, उसका किया कराया सब जाए। अब इसको जोड़िए उसके साथ कि जो शख्स बातिल सदका करता है, एहसान जताकर या तकलीफ देकर या रियाकारी के साथ या हराम माल से या गैर ईमानी के साथ, बेईमानी के साथ, जब उसे अच्छी उम्मीद होती है कि ये चीज मुझे फायदा पहुंचाएगी, लेकिन जब उसको मौत आ जाती है, मरने के बाद कोई चीज सामने नहीं रहती, जैसे वो बूढ़ा जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका, ना उम्मीद हो चुका, उसे एक उम्मीद होती है कि बाद में कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन उसके बाग से उसे फायदा नहीं पहुंचता। ऐसे ही जो बातिल सदकात करते हैं उनको उनकी मौत के बाद कोई फायदा नहीं पहुंचता, सारा सदका अल्लाह जाय कर देते हैं, अल्लाह तबारक व ताला सबको खत्म कर डालते हैं। अल्लाह की खुशनीदी के लिए, रजामंदी के लिए जो काम किया जाता है बस अल्लाह उसे कबूल करते हैं। अल्लाह ये नहीं देखते कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, अल्लाह ये देखते हैं कि किस कैफियत के साथ, किस नीयत के साथ खर्च कर रहा है। इन बातों को रखकर उलमा ने लिखा है कि चंद चीजों का होना जरूरी है, उसके साथ ही सदका कबूल होगा। सबसे पहले माल हलाल और तैयब हो, पाकीजा हो। दूसरी बात, सुन्नत के मुताबिक खर्च किया जाए। तीसरी बात, सही मसरफ हो। चौथी बात, एहसान ना जताया जाए। पांचवी बात, तकलीफ ना दी जाए। और छठी बात, रियाकारी नामो नमूद ना हो, खालिस अल्लाह के लिए सदका किया जाए। ये छह बातें हैं। हलाल माल ना हो तो शुरू ही से बातिल है। हलाल माल हो, دوسری بات یہ ہے کہ سنت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ سنت کے مطابق خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقدار ہیں پہلے ان کو دیں، پھر اسی ترتیب سے دیتے جائیں جن کا حق شریعت میں سب سے پہلے رکھا گیا۔ مثلا اولاد کا والدین کا حق پہلے ہے، پھر اولاد اور والدین کے بعد جو قریب کے رشتہ دار ہیں بھائی بہن کا حق ہے، پھر اس کے بعد پھوپھیوں کا حق ہے، ماموں کا حق ہے، چچاؤں کا حق ہے، خالاؤں کا حق ہے، یہ ترتیب چلتی ہے۔ تو اس ترتیب سے خرچ کیا جائے، اس ترتیب کے بغیر آدمی بہت سا خرچ کر رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، خرچ تو سب کچھ صحیح کر رہا ہے لیکن مصرف صحیح نہیں، باطل جگہوں میں خرچ کر رہا ہے، گانا میں، گانا بجانے میں اور فضول مجلسوں میں، قوالیوں میں، درگاہوں میں، نہ جانے اور کتنی باطل چیزیں وہاں خرچ ہو رہا ہے۔ تو مصرف صحیح نہیں، باطل ہے۔ احسان جتا رہا ہے، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں، تکلیف دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ حقارت کا رویہ اختیار کر رہا ہے، اور آخری جو بات تھی ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ کذلک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالی اپنی باتیں تم کو بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ نے مثالیں جو دی ہیں یہ مثالیں اللہ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے کہ ساری اونچی مثالیں ہوں، بلکہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ سائنس پڑھنے والا وہ بھی اس کا محتاج ہے، عام آدمی بھی اس کا محتاج ہے، اسی لیے ایسی ایسی مثال دیتا ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے، واضح ہو، جس میں کوئی الجھاؤ نہ ہو، جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ بیان کرتے ہیں تمہیں اپنی باتیں، تاکہ تم غور و فکر کرو، جو قرآن صحیح راستہ بتاتا ہے اس صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔